نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
ایک ہے سنت اللہ اور دوسری ہے قدرت اللہ. ایک ہے اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ, اللہ کی عادت, اور ایک ہے اللہ کی قدرت. تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ اللہ کی عادت کے تابع نہیں ہے. ایک اللہ کی سنت ہے. کیا سنت ہے اللہ کی؟ کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ سنت اللہ ہے. مرد اور عورت جب ملتے ہیں اور پورا نظام اللہ نے جیسا سیٹ کیا ہے وہ نظام وجود میں آتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ ہے سنت اللہ. اور ایک ہے اللہ کی قدرت. تو قدرت جو ہے اللہ کی وہ اللہ کی سنت کی پابند نہیں ہے. اللہ کی جو سنت ہے, اللہ کی جو عادت ہے کسی چیز کو وجود دینے کے لیے, تو جب اللہ اپنی قدرت سے کام لیتے ہیں تو اس عادت سے ہٹ کر کے بھی اس چیز کو وجود دیتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ سنت اللہ نہیں ہے, یہ قدرت اللہ ہے. نہ ماں ہے نہ باپ ہے پھر بھی آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت حوا علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ سنت اللہ نہیں ہے, یہ قدرت اللہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ سنت اللہ نہیں, یہ قدرت اللہ ہے. تو ایک ہے اللہ کی سنت, ایک ہے اللہ کی قدرت. اب یہ زلزلہ جو واقع ہوتا ہے, زلزلہ, اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے کہ زمین ہلتی کیوں ہے. حقیقت یہی ہے. سائنس دان جو بات کہتے ہیں وہ بھی حتمی نہیں ہے. اگر حتمی ہوتی تو ان میں اختلاف نہ ہوتا. اختلاف ہو گیا ان میں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہیں اور وہ پلیٹیں جب ہلتی ہیں تو زلزلہ واقع. یہ ایک جماعت کی رائے ہے. اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں, زمین میں معدنیات ہیں, ان میں گیس پیدا ہوتی ہے اور گیس جب بڑھ جاتی ہے تو پریشر پیدا ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے. وہ اندر سے ہوا نکل نہیں سکتی تو ایسے ہلتی ہے زمین. نہ پہلی جماعت اندر دیکھنے کے لیے گئی کہ پلیٹیں ہل رہی ہیں یا نہیں, نہ دوسری جماعت اندر اس وقت دیکھنے کے لیے گئی کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی دیکھنے کے لیے نہیں گیا. لیکن چونکہ ان لوگوں کی علم کی حد یہی ہے, فائیو سینسز اور عقل, اس لیے کسی بھی چیز کی جب وہ جستجو کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں تو فائیو سینسز اور عقل, اس سے وہ اس چیز کے نتیجے پر, اینڈ ریزلٹ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی عقل اور ان کے فائیو سینسز نے جس حد تک کام کیا تو وہ یہیں تک پہنچ سکے کہ یہ ایک پوسیبلٹی ہے. کہ زمین پلیٹوں کے لیئر سے بنی ہوئی ہے اور جہاں وہ ہلتی ہے تو دس از یہ ایک اسمپشن ہوا. اور دوسرا اسمپشن یہ ہو گیا, یہ اسمپشن ہے, ان کو بھی یقین نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کل کوئی تیسری تھیوری بھی آئے اور چوتھی بھی آئے. لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اندر کوئی واقعی اترا اور اتر کر اس نے دیکھا کہ ابھی زلزلہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, تو اس کو نظر آیا کہ واقعی پلیٹیں ہیں اور پلیٹیں ہل رہی ہیں. یا معدنیات ہیں, مائنز ہیں منرلز کے, تو ان مائنز کے اندر گیس بڑھی, بڑھتے 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 وہ جو مائنز تھے اس میں جب بھر گئی تو اب وہ نکل نہیں پا رہی ہے تو زمین شیک ہوئی. یہ دیکھا واقعی, تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سنت اللہ ہے اگر یہ ثابت ہو جائے تو. اگر یہ ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی عادت یہ ہے اور اللہ کا طریقہ یہ ہے, اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب زلزلہ زمین پر برپا کرنا چاہتے ہیں تو پلیٹوں کو ہلاتے ہیں. یہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ گیس کو بڑھا دیتے ہیں اور گیس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی, یہ سنت اللہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی زمین کو ہلانا چاہے تو ان دونوں طریقوں کے اللہ پابند ہے. اللہ ان دونوں طریقوں کے علاوہ بھی زمین کو ہلا سکتے ہیں. جسے سنت اللہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے, لیکن اللہ نے دکھایا کہ یہ میری سنت ہے لیکن قدرت میری اور ہے. سنت اللہ یہ ہے کہ اونٹنی سے ہی اونٹ پیدا ہوتا ہے, پتھر سے اونٹ پیدا نہیں ہوتا, درخت سے اونٹ پیدا نہیں ہوتا, یہ ہے سنت اللہ. جتنے اونٹ دنیا میں پیدا ہوئے سب اونٹنی سے پیدا ہوئے, لیکن اللہ اپنی قدرت بھی دکھاتے ہیں. اور کیا ہوا, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا, پتھر سے, پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اونٹنی بغیر اونٹ سے جفتی کیے, ملاپ کیے حاملہ نہیں ہوتی, پریگننٹ نہیں ہوتی اونٹنی. لیکن یہ اونٹنی پتھر سے نکلی اور پھر یہ حاملہ تھی بغیر کسی نر اونٹ کے ملاپ کے. یہ قدرت اللہ ہے, سنت اللہ کچھ ہے, قدرت اللہ کچھ ہے. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ اگر زلزلہ قائم کرتے ہیں, برپا کرتے ہیں ہلا کر پلیٹوں کو یا گیس پیدا کر کے, تو یہ پھر ہوگا کہ یہ سنت اللہ ہے. لیکن اللہ سنت اللہ کے پابند نہیں ہے. اصل سنت اللہ نہیں ہے, اصل کیا ہے, قدرت اللہ. تو اللہ اگر چاہے تو پلیٹوں کو ہلا کر کے بھی زلزلہ برپا کریں, اللہ چاہے تو گیس پیدا کر کے بھی, اور اگر اللہ چاہے تو بغیر ان دونوں کے بھی زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں. تو زلزلہ پیدا کرتے ہیں اللہ, چاہے اپنی سنت سے چاہے اپنی قدرت سے. اور زلزلہ اللہ کیوں پیدا کرتے ہیں, زلزلہ اللہ پیدا کرتے ہیں اپنے بچوں, اپنے بندوں کو, اپنے بندوں کو خواب کی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کہ بیدار ہو جاؤ, تم میری نافرمانی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہوگا. تو ان زلزلوں سے نقصان نہیں ہوتا زیادہ, کوئی مرتا بھی نہیں ہے. چھوٹا موٹا کوئی نقصان ہوگا, کچھ برتن ٹوٹ گیا, کوئی کھڑکی ٹوٹ گئی, دروازہ ٹوٹ گیا, تو یہ جو ہے, یہ جیسے پولیس جو ہے, پولیس آج کل تو بہت پابندیاں ہیں دنیا میں، لیکن آج بھی بہت سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پابندیاں نہیں ہیں، تو ڈنڈا جو ہے ڈنڈا وہ زمین پہ مارتا ہے اور مجرم کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی تو زمین پہ مار رہا ہوں، تم نے اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اور کوآپریٹ نہیں کیا تو پھر یہ ڈنڈا تمہارے جسم پر گرے گا۔ تو اسی طرح اللہ زمین کو ہلاتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو برتن ٹوٹے ہیں اور کھڑکی ٹوٹی ہے اور دروازہ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہی چلے جاؤ۔ تو کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں تنبیہ کے لیے، اور کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں عذاب بن کر۔ تو بھیجتا اللہ ہے زلزلوں کو، اور قیامت سے پہلے پہلے زلزلوں کی کثرت اسی لیے ہوگی کہ زمین میں نافرمانیاں بڑھ جائیں گی۔ جی، اور پھر اس طرح کے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ سونامی کے بعد ہمارا انڈونیشیا جانا ہوا، تو وہاں جو لوگ ہمیں سب کچھ بتا رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑی کشتی بتلائی، بہت بڑی، اللہ کی قدرت اور طاقت میں بتلا رہا ہوں، کشتی، سمندر کی کشتی۔ وہ سمندر سے 5 یا 10 کلومیٹر اندر زمین میں آ گئی تھی، اس سونامی کا پانی اسے بہا کر لے آیا تھا۔ تو جو لوگ ہمیں دکھا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشتی جو ہے، یہ کشتی اب قیامت تک یہیں رہے گی۔ یہ کشتی قیامت تک کیوں یہیں رہے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے سپر پاور کے پاس بھی کہ جو اتنی وزنی ہے یہ کشتی کہ اس کو دوبارہ سمندر تک پہنچا سکے۔ اتنی بڑی کشتی، اتنی ہیوی، کہ دنیا میں کوئی سپر طاقت کے پاس بھی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ وہاں تک، اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اس کا وزن اٹھا سکے ایسے۔ تو وہ اللہ یوں کر کے اس کو زمین پہ پہنچا دیا یہاں سونامی کے ذریعے۔ اور سونامی میں بھی زمین ہلتی ہے۔ ان کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ سونامی تب واقع ہوتا ہے جب سمندر میں زلزلہ ہوتا ہے۔ تو سمندر میں جب زلزلہ ہوتا ہے تو زمین تھوڑی پست ہو جاتی ہے سمندر کی، تو ٹنوں اور منوں پانی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے جب سونامی آتی ہے تو پہلے پانی جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، سمندر کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب زلزلہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہ زمین بالکل ٹھیک ہوتی ہے، تو جب زمین وہ واپس دوبارہ اوپر آتی ہے تو وہ پانی کو یوں پھینکتا ہے، پھینکتی ہے زمین، وہ پانی زور سے پھر آتا ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس پانی کو وہ کئی میلوں تک یوں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک جگہ پر انہوں نے روک کر کے ہمیں یہ بتایا، اس وقت تو مجھے تعداد یاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ موت اتنے واقع ہوئی سونامی کی وجہ سے، اتنے لوگ مرے کہ ایک ایک کو غسل دے کر، کفن پہنا کر، الگ الگ قبر میں دفن کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو ایک ہی بہت بڑی قبر کھودی گئی اور اس میں 25-30 ہزار آدمیوں کو دفن کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنے ہزار آدمی، 25-30 ہزار آدمیوں کو دفن کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک جگہ بتائی تو دیکھا ہم نے کہ بھائی گھر ہے، گھر ایک فلور کا، گرم ملکوں میں 2 فلور والے گھر کم ہوتے ہیں، ایک ایک فلور کے گھر ہوتے ہیں، انڈونیشیا میں بھی تو ہمیں دکھایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے دائیں بائیں گھر ہے وہ تو ایک ایک فلور ہی کے تھے، اور یہ بیچ میں جو گھر ہے یہ 10 فلور کی عمارت تھی، تو کہا نو فلور اندر ہے، صرف یہ ایک اوپر کا فلور ہے بھائی. تو ہم نے کہا وہ نو فلور میں جو لوگ رہتے تھے وہ، کہا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوا ان کا. یہ ہے قدرت اللہ کی، یہ ہے اللہ کی قدرت. زلزلہ آتا ہے پوری بستی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، پوری بستی مڈ سلائیڈ میں پوری بستی دفن ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ٹھنڈے علاقوں میں پہاڑوں پر سے برف گرتا ہے اسی طرح، تو جب زور سے برف وہ گرتا ہے اوالانچ، تو اس کے نتیجے میں نیچے جو بستی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری دب جاتی ہے، ملتی ہی نہیں کہ کہاں ہے. ولکینو پھٹتا ہے، لاوا ابلتا ہے، آگ نکلتی ہے اس سے، اور آگ جو ہے وہ سیلاب کی طرح نیچے اترتی ہے، اور نیچے جو بستیاں ہوتی ہیں ان سب بستیوں کو جلا کر آگ کر دیتی ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی قدرت. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ. آسمان میں جو ذات ہے اس سے تم معمول ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، تمہیں اطمینان ہو گیا ہے اس سے کہ وہ تمہارے اوپر سخت آندھی بھیج دے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، بڑا قادر ہے اللہ. اللہ تعالی شانہ بڑے قادر ہے، اور اللہ پکڑتے ہیں ہمارے گناہ. فکلن اخذنا بذنبی، دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں فکلن اخذنا بذنبی، ہر ایک کو ہم نے پکڑا تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑا، اور کوئی وجہ نہیں. فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذته الصیحہ ومنہم من خسفنا به الارض ومنہم من اغرقنا. ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کو ہم نے پکڑا، جن کو سزا دی، جن پر ہم نے سخت آندھی بھیجی. بعض ایسے تھے کہ چیخ نے ان کو پکڑ لیا، بس کچھ نہیں کرنا پڑا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے کہا کہ بس ایک چیخ مارو، بس انہوں نے چیخ ماری تو کالم یگنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسا کہ وہ تھے ہی نہیں، سناٹا تاریخ ہو گیا، بستی بندے سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے، انہیبیٹیبل. ومنہم من خسفنا به الارض، بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا پتہ ہی نہیں چلا. ومنہم من اغرقنا، بعضوں کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا. اور آگے اللہ تعالی شانہ نے بہت پتی کی بات ارشاد فرمائی، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے، اللہ ایسا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. کیسے ظلم کیا انہوں نے؟ انہیں پتا تھا کہ یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا، پھر بھی انہوں نے وہ کام کیے. تو انہوں نے ظلم کیا. ایک طالب علم وہ امتحان میں چوری کرتا ہے، امتحان لکھتے ہوئے چوری کرتا ہے، اور اسکول کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے اعلان ہے کہ امتحان میں چوری میں جو بھی پکڑا جائے گا اسے اس پرچے میں فیل کر دیا جائے گا. اب اس نے پرچہ لکھا، ایسا لکھا کہ اس کو 90% مل جاتے، اور اخیر میں ایک سوال میں اٹک گیا، اور 100% کی لالچ میں اس نے جیب میں سے چٹھی نکالی، تو بھی فیل تو نہ ہوتا نا. 90% تو لکھ چکا تھا لیکن 100% کے لیے اس نے چٹھی نکالی اور چوری میں پکڑا گیا تو اسے فیل کر دیا گیا. تو وہ دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے, اس لیے کہ 90% پرچہ تو میں نے لکھا تھا, میں نے محنت کی تھی اور پرنسپل نے, ٹیچر نے مجھے فیل کر کے میرے اوپر ظلم کیا. تو کیا کہا جائے گا؟ پوری دنیا کیا کہے گی؟ ظلم ٹیچر نے نہیں کیا ہے, ظلم محتمیم صاحب نے نہیں کیا, پرنسپل ظلم تم نے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے وہ کام کیا جس کے بارے میں تم سے کہا گیا تھا کہ اگر یہ کام کرو گے تو فیل کر دیے جاؤ گے. تو اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ ظالم نہیں, ظالم وہ خود ہے. اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پاکیزہ زندگی گزارے, پاکیزہ زندگی گزارے, پاکیزہ زندگی گزارے. ہماری شریعت مطہرہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ظاہر بھی صاف ستھرا رہے اور ہمارا باطن بھی صاف ستھرا رہے. ہمارا دین اتنا پاکیزہ ہے, اتنا عمدہ ہے کہ وہ ظاہری ٹپ ٹاپ نہ, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بدن کو بھی صاف ستھرا رکھو اور دل کو بھی صاف ستھرا رکھو, بدن کو بھی صاف ستھرا رکھو, دل کو بھی صاف ستھرا رکھو, روح کو بھی صاف ستھری رکھو, نفس کو بھی صاف ستھرا رکھو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قوم کی مخالفت کرو, فلاں قوم کی مشابہ, فلاں قوم کی اپوز, فلاں قوم کی مخالفت کرو, وہ لوگ اپنے آنگن کو گندا رکھتے ہیں, تم لوگ صاف رکھا کرو. فرنٹ گارڈن جو ہے وہ لوگ گھر کے اندر تو صاف رکھتے ہو, باہر کا صاف نہیں, تم صاف رکھا کرو. مکان کو نہیں, مکان کے باہر کے گارڈن کو جہاں سے لوگ, اس کو صاف رکھا کرو. تو اپنے گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھنے کی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ لوگ سگریٹ پیتے پیتے آتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر کے یوں نیچے پھینک کر کے وہاں یوں کر کے پاؤں سے رگڑ کر کے اسے بجھاتے ہیں, تو اس سگریٹ کے ٹھونٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں مسجدوں کے باہر. تو اول تو یہ کہ مسجد میں آنے والے کو ایسی چیز کھا پی کر آنا ہی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے بدبو پھیلے. من اکل من ہذہ الشجرۃ المنتنہ, جو شخص اس بدبودار درخت میں سے کھائے, لہسن گارلک اس میں سے کھائے, کچا گارلک کھائے, فلا یقربن مسجدنا, وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. اور دوسری طرح کہ فلا یقربن المساجد, مسجدوں کے قریب ہرگز نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں آئیں گے, گھر داخل ہوں گے, منہ سے بدبو آئے گی, اور کچا لہسن کھا کر اگر کسی کو ڈکار آ جائے بہت بدبو آتی ہے, اور اس سے مسلیوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. تو سگریٹ, تو سگریٹ اول ہے کہ سگریٹ پینی ہی نہیں چاہیے, صحت کے لیے مضر, صحت کے لیے مضر, فضول خرچی, پیسے خاموں کا ضائع ہوتے ہیں. ایسی عادت رکھنی نہیں چاہیے جس سے پیسے جیسی قیمتی دولت ضائع ہو. زندگی کو اس طرح گزارنی چاہیے کہ کم سے کم خرچہ ہو. اگر خرچہ کم ہوگا تو زیادہ انکم کی فکر نہیں ہوگی، اور زیادہ انکم کی فکر نہیں ہوگی تو لالچ میں نہیں پڑے گا، ذلیل نہیں ہوگا، تملک نہیں کرے گا، حرام راستے اختیار نہیں کرے گا مال کمانے کے لیے. ضرورتیں کم تو انکم کم. اور ضرورتیں زیادہ تو زیادہ انکم، اس کے لیے پھر سب کچھ کرے گا. اور اگر انکم زیادہ ہے اور ضرورتیں کم تو اس دولت سے اپنی آخرت بناؤ. پیسہ بچے گا تو غریبوں پہ خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو. تو ایسی عادتیں انسان کو بنانی نہیں چاہیے. لوگ شوقیہ پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں تو صحت کے لیے بہت مضر ہیں. بہت مضر. تو اول تو ان سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پی رہا ہے، نہیں بچ رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، تو چلو ایک غلط کام ہے تو دوسرا تو نہ کرے کہ مسجد میں آنے سے پہلے سگریٹ پیئے. وقت مقرر کیجیے ایسا کہ آگے پیچھے ہو جائے. کرپس کھاتے کھاتے آتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پیکٹ وہیں پھینک دیا. تو ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ چلتا چلتا کھائے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے پاکستان میں، بڑے بزرگ تھے اور بڑے سیاست دان بھی تھے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، چیف منسٹر بنے تھے اپنے دور میں. لیکن چیف منسٹر بننے کے بعد بھی ان کا دامن جو ہے وہ داغدار نہیں ہوا. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پاکیزہ رہے. ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک دوست نے ایک مضمون لکھا، اس میں حضرت مفتی صاحب کی کچھ اونچی اونچی باتیں جو اوصاف تھے وہ لکھے. تو انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا جو عبرت والا بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے، لطیفہ بھی اور عبرت بھی. اس میں کہنے لگے کہ حضرت مفتی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، میں ایک غریب مولوی تھا، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، انکم اتنا نہیں تھا. یہ جو علماء کا انکم کم ہے، علماء کا انکم کم ہے، اس کو صرف ایک پہلو سے میں بیان کر رہا ہوں. علماء بھی خوشحال ہیں، علماء کو شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس حال میں رکھے خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ جو انکم کم ہے، جس کی وجہ سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ حضرات ہیں، تاجر لوگ ہیں، وہ ذرا ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ ہماری یہ لائف سٹائل ہے اور ہمارے پورے خاندان میں سب جدید تعلیم یافتہ ہے تو انکم کا یہ معیار ہے، بچے کو مولوی بنا دیں گے تو یہ کمائے گا کہاں سے، گزارا کیسے کرے گا. تو یہ قصور علم نبوت کا نہیں، یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم تنخواہ نہیں دیتے. مولویوں کی تنخواہ کون مقرر کرتا ہے؟ قوم مقرر کرتی ہے. اور قوم میں آپ بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ تو ہم ہی ان کو تنخواہ کم دیں، ہم ہی تنخواہ کم دیں. کیا سرمایہ دار لوگ جن کو اللہ تعالی شانہ نے بہت مال دیا ہوا ہے، جدید تعلیم یافتہ حضرات جن کا انکم 50,000-60,000 پاؤنڈ پر اینم ہے، وہ اپنی مقامی مسجد میں جا کر کے نہیں کہہ سکتے کمیٹی کو کہ آپ کتنی تنخواہ دیتے ہیں امام صاحب کو؟ 150 پاؤنڈ. تو نہیں کہہ سکتے کہ 150 نہیں، اب 175 دیجئے، 25 پاؤنڈ ہر ہفتے میں دے دیا کروں گا. نہیں کر سکتے. سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. علماء کو، طلبہ کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بالکل لالچ مت رکھو، اللہ تعالیٰ شانہ جس حال میں رکھے اس حال پہ قناعت کرو اور خوش رہو. اس لیے کہ یہ نبوت کی راہ کے لوازمات میں سے ہے. ہمیں وراثت میں فقر بھی ملا ہے. یہ ہمارا جو پاد ہے یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے, یہ آخرت کمانے کے لیے. سادگی اختیار کرو, سادگی رہے گی تو پرابلم نہیں رہے گا. تو ایک تو وہ ہماری خدمت کرتے ہیں, علماء ہماری خدمت میں نماز ہمیں پڑھاتے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, نماز جنازہ ہماری پڑھاتے ہیں, نکاح ہمارا پڑھاتے ہیں, ہمارے کام میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور ان کی ذمہ داری ہمارے سروں پر تھی کہ ہم ان کی تنخواہ اچھی مقرر کرتے, ہم یہ تسلیم کرتے کہ یہ بھی کچھ ایم اے سے کم نہیں ہے, ان کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہے, ان کی بھی ایک حیثیت ہے. تو ہمیں اگر پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار مل رہے ہیں تو ان کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے. یہ ہمارا کیا کرایا ہوا ہے, اور یہ ہمارے کیے کرائے ہوئے کی وجہ سے ہمارے بچے علم دین سے محروم رہیں گے. خود ہم بھی ان کو پڑھانا نہیں چاہیں گے اور وہ بھی پڑھنا نہیں چاہیں گے, خاص طور پہ مالدار گھرانے کے بچے جہاں انکم زیادہ ہے, جہاں لائف سٹائل ہائی ہے. ماں باپ بھی سوچیں گے زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ وہ اتنا کریں گے کہ حافظ بنائیں گے بچے کو, عالم بنانے کی ہمت ان میں نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ کھائے گا کہاں سے, کھائے گا کہاں سے. وہ ذہن ایک بنا ہوا ہے کہ کم سے کم 30,000 تو ہونا چاہیے سال میں, تبھی تو گزارا ہو سکے گا. ہم ہمارا نقصان کر رہے ہیں اپنا. تو عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو فقر روزانہ ہی دال. تو سرحد کے علاقے میں جانا ہوا, پتا تھا کہ مفتی محمود صاحب ہمارے کلاس فیلو ہیں, پر اب وہ چیف منسٹر ہے تو چیف منسٹر کے گھر میں تو کچھ ڈھنگ کا کھانا پکتا ہوگا نا. تو کہا کہ ملاقات کا تو ارادہ تھا ہی, ہمارے کلاس فیلو تھے. تو جب ملنے کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ آج تو آپ کھانا کھا کر ہی جائیں گے. تو کہا کہ دل میں ایسا خیال آیا کہ آج کھانا اچھا ملے گا, اس لیے کہ اب تو چیف منسٹر ہو گئے ہمارے. کہ جب دسترخوان بچھا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہی دال اور روٹی. یہ میں مفتی محمود کی بات کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر ہونے کے بعد بھی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. اللہ اکبر. یہ ہے عالم ربانی, یہ ہے فقیہ وقت. اور وہ جو ان کا معمول تھا عصر اور مغرب کے درمیان کچھ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر بازاروں میں جا کر کے بیٹھنے کا, وہ تو دینی باتیں ہوتی تھی, مجلسیں ہوتی تھی, دین کی اچھی اچھی باتیں, کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو جہاں نہیں جاتے چیف منسٹر کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے تھے کہ ارے اللہ کے بندو کچھ تو آزادی دو مجھے, جاؤ اپنا کام کرو. تو وہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ خطرہ تو یہی ہے بازار میں. کہتے کہ جاؤ چھوڑو اللہ ہے, مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں. تو یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے دال اور روٹی دیکھی تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب یہ دال بھی بڑی ظالم ہے, یہ مولوی کا ایسا پیچھا کرتی ہے کہ چیف منسٹر کے گھر میں بھی نہیں چھوڑتی. یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی محمود صاحب ایک مرتبہ کہیں کسی جگہ تقریب میں چلے گئے, شادی کی یا کیا, تو ادھر ادھر دیکھا تو بوفے لگا ہوا تھا. بوفے کس قدر دکھ ہوتا ہے میرے بھائیو, کس قدر دکھ ہوتا ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک طریقہ, ایک ایک طریقہ پکڑ پکڑ کے ہم ذبح کر کے اس کی جگہ پہ بڑے فخر اور بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ غیروں کے طریقوں کو لا رہے ہیں. آج مسلم تنظیموں کو دیکھ لیجیے, مساجد کو دیکھ لیجیے. مساجد میں کسی فنکشن میں آپ چلے جائیے, اور اس فنکشن کے بعد جب کھانے کا موقع آتا ہے اکثر مسجدوں میں بوفے ہوتا ہے, اس لیے کہ کمیٹی والوں کا مزاج وہ دینی نہیں ہوتا, دینی تنظیموں میں چلی جائیے. دوسرے طریقے اچھے ہیں برے ہیں اس پر میں کلام نہیں کرتا, میں یہ کرتا ہوں کہ عشق کا کیا تقاضا ہے, عشق و محبت کا کیا تقاضا ہے. عشق و محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحماقاء, میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ سکتا ہوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ذرا ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہاں لوگ تو ازار لمبی پہنتے ہیں لنگی, اور تم نے تو یہ نصف ساق تک پہنی ہوئی ہے, تو ذرا تھوڑی تو نیچی کر لو. تھوڑی کا مطلب یہ کہ اسبال نہ ہو, ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, لیکن تھوڑی تو نیچے کر لو. ایسی جگہ پر جہاں سب لمبی ازار پہنتے لنگی پہنتے تھے, لیکن اب طریقہ بدل گیا تھا اور یہ فرض نہیں تھا, یہاں تک پہننا سنت ہے. ازار ہو تو بھی, لنگی ہو تو بھی, یہاں تک جائز ہے, سب یہاں تک جائز. تو انہوں نے کہا کہ حد ہی ازر تو صاحبینا, یہ ہمارے آقا کی سٹائل ہے, یہ سٹائل ہمارے آقا کی ہے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. کسی کو اچھا لگے برا لگے ان کی مرضی کی بات ہے. ہم کتنے جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں کہ سب چمچ سے کھا رہے ہیں, ہم ہاتھ سے کھائیں گے تو. ہمارے گھر میں کھانے کا رواج دسترخوان کا ہے, لیکن ذرا کوئی سوٹ بوٹ والا آدمی آ گیا تو یہ ٹیبل کرسی ان کو اچھا نہیں لگے گا. تو بوفے لگا ہوا ہے, بوفے کتنا کھانے کا اس میں ضیاع ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ جن جن لوگوں نے بوفے میں شرکت کی ہے, ہمیں بھی اتفاق ہوا ہے, کسی جگہ کوئی فنکشن میں چلے گئے, کسی پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانے کا نظام کیا ہوگا, تو کہا بھائی بوفے ہے, لائن میں کھڑے ہو جاؤ. تو ہر شخص کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس میں سے کھانا لو, اپنی جگہ پر بیٹھو, اور پھر کھانا پورا ہو جائے تو دوبارہ لائن میں کھڑے رہو. کون کرے گا یہ سب ایکسٹرا لے لے کر کے, تاکہ دوبارہ آنا ہی نہ پڑے. جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ ضائع ہوتا ہے بوفے میں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لاؤ میرے بھائی, ہر چھوٹے سے چھوٹے طریقے کو لاؤ میری بہنوں, چھوٹے سے چھوٹے طریقے کو لاؤ, کوشش کرو. کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, پہننے میں, سونے میں, لیٹنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, ہر چیز میں سنت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کس طرح کرتے تھے؟ سمپلسٹی ہو, سادگی ہو. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بوفے ہے, اور بوفے میں کھڑے کھڑے کھانا لینا ہے اور کھڑے کھڑے کھانا ہے, تو ادھر ادھر دیکھا. کندھے کے اوپر مولوی کے شال تو ہوتی ہے, ادھر ادھر دیکھا تو ایک کونا مل گیا, وہاں گئے, شال بچھائی اور بیٹھ گئے اور آرام سے کھانا کھایا. اور بھی دو چار دینی ذہن کے لوگ وہاں جا کر کے بیٹھ گئے. اس تقریب میں ایوب خان بھی موجود تھے, پاکستان کے صدر تھے وہ, اور دیندار لوگوں کی دل میں کچھ نہ کچھ قدر و قیمت ہوتی ہی ہے مسلمان کے دل میں. تو ایوب خان جب کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ حضرت مفتی صاحب سے سلام کر کے جانا چاہیے. تو مفتی صاحب کے پاس گئے, مفتی صاحب آرام سے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے, تو ایوب خان نے کہا کہ حضرت کھانا تو آپ نے اور آپ کے ان دوستوں نے کھایا ہے، کھانا تو آپ نے اور آپ کے دوستوں نے کھایا ہے، ہم نے تو چرا ہے. ایوب خان وہ مولوی نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، وہ صدر پاکستان مسلمان تھے نا، تو سمجھتے تھے. کہ کھانا تو آپ نے کھایا ہے اس لیے کہ انسان آرام سے بیٹھ کر کھاتا ہے، کھڑے کھڑے جانور کھاتا ہے. کہا آپ نے کھانا کھایا ہے، ہم نے تو چرا ہے، جانور چرتا ہے نا، تو ہم نے چلتے چلتے چرا ہے. یہاں بات کی، وہاں بات کی، یہاں چلی گئی. تو اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ بیٹا بیٹھ کے کھانا کھاؤ پیار محبت سے، ایک طریقہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کلاش آف سیولائزیشن نہیں ہے، ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو پسند کرتے ہیں. آپ جس فٹ بال ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لال رنگ کا قمیص پہنتا ہے، پہنتی ہے وہ ٹیم، اور میں جس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں وہ پیلے رنگ کا شرٹ پہنتا ہے، تو میں پیلے رنگ کا پہنتا ہوں، آپ لال. یہ کلاش آف سیولائزیشن ہے. آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ وہ کرتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے ہم ان سے کرتے ہیں. ہمیں ہمارے آقا سے محبت ہے اس لیے ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے آقا کیا کرتے تھے. یہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ سب ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے آقا سے محبت کرو، ہماری شریعت کا حکم ہے کہ محبت کرو. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس دین کی سب سے پہلی شرط ہے، اس میں اگر خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے. تو مسجد میں آتے آتے کھاتے کھاتے نہیں آنا چاہیے، چلتے چلتے نہیں کھانا چاہیے، بیٹھ کر کھائے کسی جگہ. یہ سنت ہے، بیٹھ کر کھانا مستقل سنت، پھر زمین پر کھانا یہ الگ سنت. اس میں توازو زیادہ ہوتی ہے، ہمبلنس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا سنت ہے کھانے میں؟ کھانے میں سنت یہ ہے کہ ہمبل نس کے ساتھ کھائے. انی آکل کما یاکل العبد، میں غلام کی طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، ہمبل نس کے ساتھ. غلام سلیو، ایسا ایروگنس کے ساتھ نہیں کھاتا، اسی طرح میں بھی ہمبل ہو کر کھاتا ہوں. کھانے میں ہمبل نس ہو، کھانے میں ایسا پوسچر ہو جو ہمبل. اسی لیے اکڑو بیٹھنا، اکڑو کیا کہتے ہیں اکڑو کو، اسکواٹنگ پوزیشن میں. تو اسکواٹنگ پوزیشن میں بیٹھنا، یہ غلام اس لیے بیٹھتا ہے غلام کہ آقا جب بلائے تو فوراً میں جا سکو، اس لیے وہ یوں کر کے جلدی جلدی بیٹھتا ہے، اس لیے یہ سنت. اور اس کے بعد طریقہ کیا ہے کہ ایک پاؤں کھڑا ہو اور ایک پاؤں نیچے، اس لیے کہ وہ اس کے زیادہ، اور پھر تیسرا یہ کہ دونوں پاؤں. یہ چار زانوں بیٹھنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انی لا اکل متکئن، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، ایسے کرسی پر ٹیک لگا کر، دیوار پر ٹیک لگا کر، کوہنی کے اوپر ٹیک لگا کر، ہاتھ پر ٹیک لگا کر، اتقاء کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاتا، ہمبلنس کے ساتھ، توازو کے ساتھ کھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ روزی دی ہے، اس روزی کا احترام ہے میرے دل میں. لیکن کھاتے کھاتے آتے ہیں، چلتے چلتے کھاتے ہیں اور یہاں آ کر کے پھینک دی. اور میں نے ایک مرتبہ کچھ دوستوں سے کہا، میں نے کہا جب نئے شہر میں آپ چلے جاؤ نا اور آپ کو کوئی بتائے کہ مسجد اس اسٹریٹ میں ہے، آپ پوچھے کسی کو کہ ویئر از مسجد، اور کہے کہ یہ اس اسٹریٹ میں، اور آپ دیکھیں کہ بھائی گنبد اور مینارے تو کوئی نظر نہیں آتے، مسجد کہاں ہے؟ کبھی کبھی ایک مکان خریدا ہوا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جو فٹ پاتھ کو دیکھ کر کے چلیں جہاں آپ کو سب سے زیادہ چوئنگم نظر آئے وہ مسجد ہوگی. مسجد کو ڈھونڈنے کا یہ طریقہ ہے. جہاں باہر کچھ سالوں پہلے ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی میں ایک لیٹر آیا, شاید لیسٹر ہی سے یا کسی اور جگہ سے, اس میں کسی نے ایک کمپنی شروع کی تھی, یہی کمپنی کہ مسجد کے باہر جو چوئنگم کے مارکس رہتے ہیں اس کو صاف کرنے کی ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے, یہ کام ہمیں آپ سونپیے. یعنی ان صاحب نے بھی یہ دیکھا کہ جس مسجد کے باہر جاتے ہیں وہاں چوئنگم, جس مسجد کے باہر جاتے ہیں وہاں چوئنگم. تو اس نے یہ سوچا کہ یہ تو ایک, یہ بھی سوچا ہوگا کہ خدمت بھی ہے مسجد کی, اور سوچا کہ یہ بھی ایک کاروبار ہے, یہ بھی ایک کام ہے. تو باقاعدہ اس نے سب مسجد پہ بھیجا ہوگا, اکیڈمی پر بھی خط آیا تھا. میرا بھی اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے یہ کیوں کیا ہوگا. تو اس کے بعد میں نے بھی نوٹس کیا, میں نے کہا واقعی بات تو صحیح ہے. تو حدیث میں یہ ہے کہ اپنے گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھو. تو اللہ کے گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اور پھر اس حدیث میں کہ اپنے گھر کے آنگن کو صاف ستھرا رکھو, تو گھر کے آنگن کو صاف ستھرا جب رکھنا ہے تو گھر کے اندر کے حصے کو کتنا صاف ستھرا رکھنا چاہیے؟ اور جب مکان کو اتنا صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ مکان کا باہر بھی صاف رہے, مکان کا اندر بھی صاف رہے, تو مکین کو کتنا صاف ستھرا رہنا چاہیے؟ اور جسم سے زیادہ اعلی روح ہے, تو مکین کے جسم کو اگر بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے تو مکین کی روح کو تزکیہ کر کے کتنا صاف ستھرا بنانا چاہیے؟ اسی لیے وضو کرنے کے بعد کیا دعا سکھائی گئی ہے, اللہم اجعلنی من التوابین. اے اللہ, میں وضو تو کرتا ہوں اور وضو کر کے جسم کو تو صاف ستھرا رکھتا ہوں, لیکن باطن میرا گناہوں کی آلودگیوں سے گندا رہتا ہے, تو تم مجھے تواب میں سے بنا دے. جس طرح مجھے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں وضو کر کے پاک و صاف ہو جاتا ہوں, تو مجھے تواب بھی بنا دے, تاکہ میرے دل کے اوپر ذرہ برابر گناہ کی آلودگی آئے تو میں توبہ کر کے اسے بھی صاف کر لیا کروں. ہر وضو کے بعد یہ دعا کروائی جاتی ہے, اللہم اجعلنی من التوابین, یا اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے تاکہ میرا دل بھی صاف ستھرا رہے, یہ ظاہری اعضا بھی صاف ستھرے رہے اور باطن بھی صاف ستھرا رہے. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق دے. تو ہمیں اہل تقوی میں سے بننا ہے. اہل تقوی کن کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کرتے ہی نہیں اور کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اور اگر ہم اہل تقوی میں سے نہ بن سکے تو کیا بننا ہے؟ اہل توبہ میں سے. گناہ ہوا توبہ کر لی, گناہ ہوا توبہ کر لی, گناہ ہوا توبہ کر لی, گناہ ہوا توبہ کر لی. جو اہل توبہ میں سے بن جاتا ہے, جی جو اہل توبہ میں سے بن جاتا ہے اور اللہ نے اسے لمبی زندگی عطا کی, تو یہ وصف, توبہ کا وصف اسے اہل تقوی میں سے بنا دے گا. اور اگر اسے لمبی زندگی نہیں ملی تو اہل توبہ میں سے ہونا یہ اہل تقوی کے مشابہ ہے. جس طرح ان کو جنت ملتی ہے ان کو بھی جنت ملے گی, جس طرح ان سے اللہ محبت کرتے ہیں ان سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ محبت کرتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین واللہ یحب المتقین, تو جو اہل تقوی اور اہل توبہ ہوتے ہیں اللہ تعالی شانہ دنیا میں بھی ان کی زلزلوں سے, سونامی سے, آفتوں سے, بلیات سے حفاظت فرماتے ہیں. اور اگر ان کو آفات میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ سزا کے طور پر نہیں, رفع درجات کے لیے, شہادت دینے کے لیے, رفع درجات کے لیے اور شہادت دینے کے لیے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی شانہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے, اور جو ہم سمجھے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس کو گھر کے ماحول میں لانے کی توفیق دے، دوسروں کو سمجھانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرماوے، بالخصوص ہمارے سرپرست اور ہماری مربی حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی صاحب دامت برکاتہم، کافی علیل چل رہے ہیں. دل سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو عافیت و سلامتی نصیب کرے، راحت نصیب فرماوے، اور عمر میں برکت دے. اور جب بھی ان کا، ہمارے سب بزرگوں کا وقت آخر ہو، ہم سب کا، اللہ ہم سب کو مقام صدیقیت پر پہنچا کر، مقام صدیقیت پر پہنچا کر اپنی کامل رضا کے ساتھ اپنے پاس بلائے، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم کے احوال کو درست فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بھائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.